بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء الہی کے دوسرے سیشن میں حاضر خدمت ہوں. اس میں آج ہم اللہ اور الہ کے جو نام ہیں ان کا مطالعہ کریں گے. زیادہ فوکس میرا الہ پر رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ الہ ہی سے بنا ہے. تو الہ اور اللہ کا صرف اتنا فرق ہے کہ الہ کسی بھی دیوتا کو عرب کہتے تھے, لیکن اللہ صرف اس الہ کو کہتے تھے جو حقیقی الہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. تو اسی ترتیب سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں سورتوں کی ترتیب سے آیات سامنے لاتا جاؤں گا. جہاں جہاں اہم بات کوئی میں میرے خیال میں سامنے آئے گی وہ میں پیش کرتا چلا جاؤں گا. آل عمران کی یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت کو لیا ہے, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. یہاں سے الہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ الہ صرف وہ ہستی ہو سکتی ہے جو حی و قیوم ہے. الہ کے معنی پہلے جان لیجئے, یہ بالکل خدا کے معنی, جس طرح ہم اردو میں خدا بولتے ہیں ٹھیک اسی معنی میں الہ کا لفظ بولا جاتا ہے. تو خدا ہونا یا الہ ہونا وہ حی و قیوم ہونے کا تقاضا کرتا ہے. وہ ذات جو فانی ہو, مٹ جانے والی ہو, وہ الہ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ سورہ آل عمران میں تعارف یوں کروایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کیونکہ وہی تو حی و قیوم ہے, باقی تو کوئی حی و قیوم نہیں ہے. حی و قیوم تھوڑا سا یہاں بیان کر دیتا ہوں, اپنی جگہ پہ جب آئے گا تو تفصیل سے اس پر بات کریں گے. حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ, قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم. اور حی و قیوم میں جو قیوم ہے خاص طور سے, اس میں دوسروں کو قائم رکھنے کے معنی بھی ہوتے ہیں. مثلا جیسے باپ کی وجہ سے بچے پل بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم باپ کو قیوم ایک اس سینس میں کہہ سکتے ہیں, ذرا آدمی بندوں کے لیول پہ, کہ وہ قیوم ہے اپنی فیملی کا. لیکن خدا کا قیوم جو ہے وہ بے پناہ قسم کا ہے, اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں, کوئی محدودیت نہیں ہے. تو خدا ہے ہی ہے اور قیوم ہے, یعنی خود بھی اپنی ذات پر قائم ہے, اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے, نہ پینے کی, نہ آرام کی, نہ اس کی کوئی ضرورتیں ہیں, نہ اس کی کوئی احتیاجیں ہیں, نہ کوئی ایسی اس کو کمی لاحق ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کے پاس جائے. یہ قیوم کے اصل معنی ہے. حی کا مطلب ہے زندہ, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کو کبھی موت نہیں آنی, قرآن نے یہی بیان دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ الہ ہیں کیونکہ وہی حی و قیوم ہے. تو الہ صرف وہ ہستی ہو سکتی ہے, خدا ہستی ہونے کا حق صرف اس کو حاصل ہے جو حی و قیوم ہو. یہ پہلا نقطہ ہے جو سورہ آل عمران سے معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, الہ بس وہی ہیں. اور کون ہے الہ؟ الرحمن الرحیم. تو الہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے, یہ دوسرا پہلو معلوم ہو رہا ہے. کوئی ذات جو ناقص ہوتی ہے بس وہی ظلم کرتی ہے. جو ذات کامل ہو, اس کو کوئی نقص لاحق نہ ہو اور اس کو کوئی نقصان پہنچا نہ سکتا ہو, وہ ظالم نہیں ہو سکتی. میں ظلم کیوں کروں گا تاکہ جو میرے مقابل میں آنے والے ہیں وہ مٹ جائیں؟ بادشاہ کیوں پوری پوری نسلیں تباہ کر دیتے تھے پہلے بادشاہوں کی, یا جو اس قابل ہوتے تھے کہ بادشاہی کی جگہ لے سکے ان کے بچوں کو مار دیتے تھے, ان کے بوڑھوں بڑوں کو مار دیتے تھے. کیوں؟ کہ وہ ان کی جگہ نہ لے لیں. کمزوری ہے نا, تو کمزوری کی وجہ سے ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں کہ میرے مقابل میں کوئی نہ آ جائے. بڑے ملکوں کو دیکھ لیجئے, وہ چھوٹے ملکوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ترقی کر کے ان کے برابر نہ آ جائیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ ایسی ہے, وہ الہ ہے, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اس لیے وہ رحمان و رحیم ہے, وہ ظالم نہیں ہے. تو یہ صفت الہ سے کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ خدا کی ذات رحمان و رحیم ہے. دیکھیے کچھ معنی ہوتے ہیں لفظوں کے, کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مثلا میں نے کہا بھی بڑی گرمی لگ رہی ہے, تو یہ میں نے لفظ بول دیا گرمی لگ رہی ہے, یہ اس کے معنی ہے. لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پنکھا چلا دیا جائے, ٹھیک ہے؟ تو وہ معنی نہیں ہوتے. تو یہاں پر تقاضے بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ کے الہ ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہو. اگلی آیت دیکھیے, سورہ آل عمران ہی کی ہے, ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دیکھیے الہ خدا بس وہی ہو سکتا ہے جو عزیز ہو اور جو حکیم ہو. عزیز کا مطلب ہے سب کے اوپر زبردست, سب کے اوپر قابض, سب کے اوپر کنٹرول کرنے والا. کوئی اس کے آگے بول نہیں سکتا, کوئی اس کی بات کو تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی اس کو رائے نہیں دے سکتا, کوئی اس کی بات تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ذہن پر بات کر کے مؤثر نہیں ہو سکتا، یہ سارے پہلو عزیز کے ہیں. اگر خدا ایسا ہو جائے کہ وہ دوسروں کی بات سے متاثر، اچھا میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اوہو آپ کی بات والی اچھی لگتی ہے، میرے خیال میں نہیں آئی تھی، تو پھر یہ ایسی ذات خدا نہیں ہو سکتی. تو الہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے زبردست ہو، اس کے اوپر کسی کی نہ چلتی ہو، وہ سب سے کامل ہو، سب کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو. اور حکیم آدمی کب حکیم نہیں رہتا؟ جب بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، ذہنی کسی تشدد کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، اور جذبات میں آیا ہوا ہو، غصے میں آیا ہوا ہو، کسی ضرورت، کسی چیز کی اتنی زیادہ ضرورت ہو کہ وہ اس سے بے قابو ہو رہا ہو، اس وقت حکیم نہیں رہتا وہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ الہ ہے، اس طرح کی کوئی کمزوری اس کو لاحق نہیں ہوتی، تو مستقل معنی میں حکیم ہے. حکیم کا مطلب ہے کہ کاموں کو حکمت، دانائی، مقاصد سامنے رکھ کر، اصول سامنے رکھ کر کرنے والی ذات کو کہتے ہیں. دانائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جذبات میں آئے بغیر کام کرتے ہیں، اصولوں کی پیروی کرتے ہیں، قوانین کی پیروی کرتے ہیں، یہ دانائی ہوتی ہے. کہ آدمی کو اگر مثال کے طور پر راستہ بند بھی ہو گیا ہے، تب بھی وہ قانون کی پیروی کرتے ہوئے راستہ کھولے، یہ حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں. تو خدا کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری، جب ہم انشاءاللہ پورے پروگرام سے گزر جائیں گے، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ خود دانائی کی بنیادیں ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بھی بیان کر دیا. مثلا رحمت ایک دانائی ہے، عزیز ہونا ایک دانائی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ الگ سے یہ بیان کر دیتے ہیں کہ میں حکیم بھی ہوں. کہ میرا عزیز ہونا فرعون کے جیسا عزیز ہونا نہیں ہے کہ اس کو اقتدار مل گیا تو اس نے ظلم کرنا شروع کر دیے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدوں اور فطرت کے قاعدوں کو توڑنا شروع کر دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو اپنے عزیز ہونے کو پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کریں تو حکمت کو فراموش کر دیں. اسی طرح سے دنیا میں جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے ہمیں، کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، عزیز ہونے کے باوجود نہیں پکڑتے ہیں. پکڑ سکتے ہیں، جب چاہیں حکم صادر کر دیں کہ اس کو یہ چوٹ لگ جائے، یہ تکلیف پہنچ جائے، یہ ہو جائے، لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ کہ انہوں نے قیامت کے لیے تک ٹال رکھا ہے معاملے کو. تو اپنی حکمت کے تحت وہ قیامت والے دن معاملہ کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے. اس کے بعد دیکھیے سورہ نساء کی یہ آیت ہیں، اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیث. الہ سب سے سچی ذات ہوتی ہے. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ڈرنے کی وجہ سے، نقصان نہ ہو جائے. اس کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی نقصان کا خطرہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچے ہیں، کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی دبانے والا نہیں، کوئی ڈرانے والا نہیں، کوئی چھیننے والا نہیں، کوئی جھپٹنے والا نہیں، کوئی غصہ کرنے والا نہیں اس کے اوپر. تو اس لیے وہ جھوٹ کیوں بولے؟ لیکن صفت الہ جو ہے وہ خود تقاضا کرتی ہے کہ خدا کو سچا ہی ہونا چاہیے، جھوٹا خدا خدا نہیں ہو سکتا، تو خدا کو سچا ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں سب سے سچا ہوں باتوں کے اعتبار سے. جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو وہ سچی ترین بات ہوتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی. ایک اور پہلو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمہارا الہ ہے تو تمہیں قیامت والے دن جمع کر کے رہے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ الہ کو یہ حق ہے کہ وہ ہمیں سزا دے سکے، باز پرس کر سکے. تو چونکہ ہم بندے ہیں اس کے، وہ ہمارا الہ ہے، تو یہ رشتہ لازم کرتا ہے کہ ہم اپنے الہ کے آگے جواب دیں. تو الہ کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ ہم سے حق رکھتا ہے کہ ہم سے پوچھے کہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی. اس کے بعد سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہیں اور اس کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو. یہ خدا اگر اولاد جن رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، اسے بڑھاپے میں کوئی سہارے کی ضرورت ہے، کما کر لانے والوں کی ضرورت ہے. تو پھر وہ الہ کس بات کا ہے اگر اس کے ہاں اولاد ہو رہی ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور آگے فرما دیا کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہی کیوں ہے، سارے زمین و آسمان اسی کے ہیں، جو کچھ ان میں ہے وہ بھی اسی کا ہے. تو وہ تو کوئی دوسری جگہوں پہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بدیع السماوات و الارض ہے، جب کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے. بچوں کی ضرورت تو اس کو ہے کہ جب وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا، غسل خانے میں جانے کے قابل نہیں ہوگا، کمانے کے قابل نہیں ہوگا، اپنے منہ میں کھانا ڈالنے کے قابل نہیں ہوگا، بیٹے اس کی خدمت کر سکیں، ورنہ بیٹوں کی کیا ضرورت ہے. اگر آدمی خود ہمیشہ توانا رہنے والا ہو، طاقتور رہنے والا ہو، تو بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کی ہستی الہ ہونے کی وجہ سے اس سے بلند ہے کہ اس کے کوئی بیٹے ہوں. اس کے بعد یہ سورہ انعام کی آیت ہے، فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء. الہ کون ہستی ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن مجید کا بہت اہم مضمون ہے کہ الہ صرف وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے بنایا ہے، خالق ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ الہ مانتے ہو، ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے، کوئی حصہ ہے ان کا تخلیق کے اندر؟ کہیں نہیں. تو جو خالق ہے، اپنے خالق ہونے کے اعتبار سے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ ہمارا الہ بنے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک پینٹر، مصور یا ایک شاعر، پینٹر نے ایک پینٹنگ بنائی، اب وہ اس کا مالک ہے، ٹھیک. چاہے تو اس کو اپنے گھر میں آویزاں کر دے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو اس کینوس سے جس پر اسے تصویر بنائی ہے آگ میں جلا کر سردیوں میں تاپ لے، اس کا پورا حق ہے اس کو. لیکن یہ تینوں کام میں اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. مجھے اگر اپنے گھر میں آویزاں کرنا ہے تو اس سے پوچھ کر کرنا ہے، اگر اس کو پھاڑنا ہے تو اس سے پوچھ کر پھاڑنا ہے، کیونکہ وہ مالک وہ ہے، کاپی رائٹس اس کے ہیں. تو خدا نے جب یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے تو کاپی رائٹس اس کے ہیں. اسی سے آپ شرک کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شرک کیوں برا ہے، کیونکہ آپ دوسرے کی چیز چھین رہے ہیں. تو یہ خدا کے الہ ہونے کا، اللہ کے الہ ہونے کا سبب ایک ہی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ساری چیزیں بنائی ہیں. اس لیے الفاظ بولے ہیں خالق کل شے، ہر چیز اس نے بنائی ہے. کوئی چیز بھی دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اس کی بنائی ہوئی نہ ہو. ایون یہ کہ جو چیزیں ہم بناتے ہیں اس کو بھی خدا نے کہا ہے کہ میرے امر سے تم بناتے ہو، یہ بیان کیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن الہ ہونے کا بھی لازمی تقاضا ہے کہ وہ خالق ہو، کیونکہ جو تخلیق نہیں کر سکتا وہ خدا ہونے کا حق نہیں رکھتا. الہ خالق ہے تو وہ میرا مالک ہے، وگرنہ وہ میرا مالک نہیں ہے. میرا مالک پھر وہ ہوگا جس نے مجھے بنایا ہے. تو الہ ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ خالق ہو، اور خالق ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ حق حاصل ہوا کہ ہمارے الہ بنے، ہمارے مالک بنے. الہ کے تقاضا کیا بنتا ہے، اس کے حقوق کیا بنتے ہیں؟ الہ کے حقوق یہ بنتے ہیں کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کو پوجا جائے، اس کی پرستش کی جائے. اور الہ ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سب لوگوں کا سہارا بن سکے. اس کے بعد سورہ انعام کی ہی آیت 106 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے تو اس الہ کی وحی کی پیروی کرو. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ الہ ہوتے ہی ہم بندے بن جاتے ہیں، جب بندے بن جاتے ہیں تو خدا کے حکم کے فرما بردار بننا پڑے گا، کیونکہ جو مالک ہے، آقا ہے، جو الہ ہے، اس کی تابع داری کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے بعد سورہ اعراف دیکھی، اس کی 59 آیت میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کی طرف اور کہا کہ اب اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہاں بھی وہی حقوق ثابت ہو رہے ہیں جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، کہ اللہ کی بندگی الہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور وہ الہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے. اب جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ سزا دینے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میں اپنے گھر میں ملازم رکھوں اور اس کو کام کرنے کو کہوں، وہ نہ کرے، تو میں اس کو ملازمت سے نکال سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں اس کو، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. تو مالک ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دے سکیں. تو اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الہ ہونے کی وجہ سے ہمیں عذاب دے سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا سورہ توبہ میں 129 نمبر آیت میں کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، اسی کا ملک ہے یہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے. الہ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ زندگی اور موت عطا کر سکے، تبھی وہ خالق بنے گا حقیقی معنی میں. اگر مٹی، روڑا، اینٹ، پتھر ان کے اندر زندگی نہ ڈالے تو وہ الہ کا شعور کیسے آئے گا؟ تو الہ کے بارے میں شعور کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی دے سکتا ہو، وہ زندگی اور موت کا مالک ہو. اور الہی کا تقاضا ہے کہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں، تو مالک وہی ہوگا، تو اسی کا ملک ہوا. تو اس لیے الہ کے یہ مختلف پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد سورہ توبہ ہی کی آیت 129 میں فرمایا کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ الہ وہ ہستی ہے جو میرے لیے ہر جگہ کام کر سکتی ہے، وہ اسباب کے بغیر کام کر سکتی ہے. میں غیب میں چھپ کر رات کے اندھیرے میں کوئی مدد مانگوں گا تو وہ میری مدد کر سکتا ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. ایسی ذات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہر جگہ پہ موجود ہو، ہر جگہ ہر طرح کا کام کر سکتی ہو، اور وہ پوری کائنات کا جو حکمرانی کا عرش ہے اس کا وہ مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. تو ساری دنیا میں اسی کے حکمرانی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی. سورہ طہ میں فرمایا کہ دیکھو اللہ ہی الہ ہے اور اس کے ہی سارے اچھے نام ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ کی ذات، الہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جو سارے کے سارے اچھے ناموں کی مستحق ہو سکتی ہے. الہ کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ صاحب علم ہو، اور الہ کا لازمی تقاضا ہے کہ کوئی آدمی شریعت نہیں دے سکتا، وہ ہی دے سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. چنانچہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس لیے صحیح معنی میں شریعت وہی دے سکتا ہے. اور یہ بھی کہ دنیا میں اور آخرت میں اگر کسی کوئی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے، اس کا شکر ادا کیا جا سکے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی کا حق ہے کہ وہ حکم جاری فرمائے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. یہ الہ کا مختصر تعارف تھا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.